الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم.
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں معاشرتی کوتاہی کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کے ارتکاب سے منع فرمایا ہے کہ تم ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا جو تمہارے لیے اور تمہارے اعمال کے لیے نقصان کا باعث ہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بدگمانی سے منع فرمایا ہے کہ تم اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے معاشرے میں رہتے ہوئے گھر بار میں کاروبار میں جس حالت میں تم زندگی بسر کر رہے ہو کسی بھی مومن مسلمان کے بارے میں بدگمان مت ہونا. یہ بدگمانی معاشرے کی وہ پھیلی ہوئی بیماری ہے کہ جو ہمارے درمیان ایسی سرایت کر چکی ہے کہ جس کے نقصان سے ہم اور آپ آگاہ بھی نہیں اور باخبر بھی نہیں. پل پل پہ ہم معاملات کے اندر زندگی میں مختلف شعبوں میں دوسرے لوگوں سے بدگمان ہو کر اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جن چیزوں کے ارتکاب سے ہمیں منع فرمایا اس میں ضرور بھی ضرور ہمارا کوئی نہ کوئی بڑا نقصان تھا, دنیاوی نقصان اخروی نقصان. یہاں پر بھی اللہ پاک نے ایک ساتھ ترتیب وار تین چیزوں سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ پاک نے سب سے پہلے تو یہاں ممانعت کے لیے جن لوگوں کو مخاطب کیا وہ صرف اہل ایمان ہیں. بعضی جگہ جہاں عمومی احکام ہیں وہاں یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالی خطاب فرماتے ہیں, لیکن جہاں اپنے مخصوص ماننے والے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں تو بڑے پیار بھرے انداز میں ان کو مخاطب کرتے ہیں. جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام سپرد کرے تو ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس کا نام ہے زید, تو باپ اس سے بولے کہ زید اس طرح کر دینا. بچی کا نام ہے زینب, ماں نے کہا زینب فلاں کام کر دینا. ایک تو یہ ہے کہ نام لے کر اس کو کوئی کام سونپا جائے اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر ماں اور بیٹے کے درمیان یا باپ اور بیٹے اور بیٹی کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے سے اس کو مخاطب کیا جائے. باپ زید کہنے کے بجائے اپنے بچے کو جب کام سپرد کرے تو بڑے پیار بھرے انداز میں کہے بیٹا یہ کام اس طرح کر لو, یا ماں اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی یہ کام اس طرح کر لو. تو اس بیٹا یا بیٹی کے مخاطب کرنے کے اندر ایک پیار بھرا انداز ہوتا ہے, اس رشتے کو اجاگر کیا جاتا ہے جو ان دو ہستیوں کے درمیان قائم ہوتا ہے. تو اللہ اور بندوں کے درمیان جو ایک عظیم رشتہ قائم ہے جس کو ایمان کا رشتہ کہا جاتا ہے کہ بندہ مومن ہے, اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے مانتا ہے اسی کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان مخصوص بندوں کو اپنے ماننے والے بندوں کو قرآن کریم میں جب کوئی خاص حکم دیتے ہیں کوئی محبت بھرا حکم دیتے ہیں کسی نقصان دہ بات سے بچانا چاہتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اور خاص انداز میں اسی رشتے کو ذکر فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے میرے مومن بندو اے میرے ماننے والے بندو. تو اس کے اندر پھر کفار ایک طرف ہو جاتے ہیں, غیر مسلم ایک طرف ہو جاتے ہیں, ان سے پھر اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کے مخاطبین اللہ کے ماننے والے بندے ہوا کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں صاحب ایمان افراد کو اور صاحب ایمان حضرات کو مخاطب کیا کہ اے میرے ماننے والے بندو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان باب بن اسمن، اس لیے کہ بسا اوقات بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ درجے کے لحاظ سے گناہ بن جاتے ہیں، ان باب بنی اسمن، بعض گمان ایسے ہیں کہ جو وہ گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ تو گمان کر رہا ہے کسی کے بارے میں لیکن حقیقی لحاظ سے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی توہ نہ لگایا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی برائیاں مت کیا کرو. مفسر قرآن حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا کہ تین چیزیں بالترتیب بیان فرمائیں کہ انسان جب کبھی کسی کو کسی ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ جو اس کے لیے مناسب حال نہ تھی، تو یہ انسان اپنے گمان کے اندر بدگمانی کر بیٹھتا ہے، اس سے بدزن ہونے لگتا ہے. اللہ پاک نے منع فرمایا کہ بدگمانی کا حق میں نہیں پہنچتا، ممکن ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے تم اس میں غلط فہمی کا شکار ہو. انسان سوچتا ہے کہ اچھا مجھے غلط فہمی سے منع کیا گیا، ممکن ہے کہ میں اپنے معاملے میں حق بجانب نہ ہوں، تو چلو میں ذرا تجسس کر لوں، تحقیق کر لوں، حقیقت حال منکشف ہو جائے گی. فرمایا لا تجسسوا، دوسرا مرحلہ بیان فرما دیا کہ دوسروں کی عیب کے پیچھے مت پڑو، دوسروں کی توہ نہ لگاؤ، دوسروں کی برائیوں کی تجسس نہ کرو کہ تمہارے سامنے کسی کی برائی آ جائے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرے اور دوسرے مرحلے پر توہ لگا کر عیب پر مطلع ہو جائے اور پھر وہ خاموشی اختیار کرے. تیسرا درجہ پھر آتا ہے غیبت کا، وہ موقع لگاتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ کوئی مل جائے اس کا جاننے والا تاکہ میں ساری بول پٹیاں کھولوں، بتاؤں کہ جس کو تم ایسا سمجھتے ہو وہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے سد باب فرمایا، ابتدا سے لے کر انتہا تک فرمایا کہ پہلے مرحلے میں بدگمانی نہ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ان اعمال میں لگاؤ جن سے تمہارا سروکار ہے، اور کسی کی توہ مت لگاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجسسوا ولا تحسسوا، نہ تو تم دوسروں کے تجسس میں پڑو نہ ہی تحسس میں پڑو. تجسس یہ ہے کہ انسان دوسرے کی برائی کی تلاش میں لگ جائے، کسی کو دیکھا کہ فلانے موقع پر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے ذرا دیکھوں، توہ لگاؤں، اس کا جانا اس طرف ہے تو کس لیے ہے، کس طرف جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، یہ ہے توہ. اور پھر تحسس یہ ہے کہ انسان کان لگا کر خبریں بھی سنے، باتیں سننے کی کوشش کرے، اور اس انداز سے وہ اپنے آپ کو چھپا کر راز پر واقف ہونے کی کوشش کرے، تو یہ تحسس ہے. تجسس تو یہ کہ انسان دور دور سے ٹوہ لگائے اور اندازہ لگائے کہ فلانا آدمی فلانی برائی کرتا ہے کہ نہیں، اور پھر اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے تحسس، پھر اس میں انسان اپنے کان کو بھی استعمال کرے اور برائیاں سننے کے لیے کوشش کرے. ہوتا ہے گھروں کے اندر کسی کی توہ لگانے کے لیے خفیہ طور سے باقاعدہ باتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، بعض موقع پر انسان چھپ کے باتیں سنتا ہے، کہیں دروازے کی آڑ میں، کہیں کھڑکی کی اس پہ جھری سے، کہیں مختلف انداز سے توہ لگا کر سارا معاملہ تیار کر کے پھر اچانک ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر یہ جو بنیاد تھی، بدگمانی، تجسس، غیبتیں، اس کے نتیجے میں جو برائی سامنے آتی ہے، لڑائی جھگڑے، اختلافات اور پھر آپس کے منازعات، یہ ساری کی ساری اصل جڑ سے شروع ہوتی ہے، پھر انتہا وہاں پر پہنچتی جہاں پر رشتے ٹوٹتے ہیں. اس لحاظ سے اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں منع فرمایا کہ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بدگمانیوں سے بچو، ان باب الظن اثم، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں ایسی ہیں جو گناہ کا درجہ رکھتی ہیں، حرام کا درجہ رکھتی ہیں. قرآن کریم میں جس چیز کے کام کے کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا، قطعی لحاظ سے وہ کام حرام ہوتا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, کھلے لفظوں میں منع فرما دیا, قرآن کریم کی آیت اس کے بارے میں اتار دی, پھر بھی انسان شک شبہ میں ہو تو ایسا انسان قرآن کریم میں شک شبہ کرنے والا خود اپنے طور پر ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھنے والا بن جاتا ہے. اللہ پاک کھلے لفظوں میں جب منع فرما رہے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو اور نہ تو تجسس کرو, اور اس کا نتیجہ جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں دوسروں کے سامنے تیسرے کے سامنے اس سے بھی بچو. یہ معاشرے کی وہ کوتاہی ہے, وہ خرابی ہے جس میں گھر سے لے کر باہر کے ماحول تک ہر شخص آلودہ دکھائی دیتا ہے. جبکہ حضرات علماء اکرام, حضرات اولیاء عظام, حضرات صحابہ اکرام اور سب سے بڑھ کر حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام ہمیشہ اس باب میں محتاط دکھائی دیتے ہیں کہ وہ نہ تو کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں, نہ ہی کسی کے تجسس میں پڑتے ہیں, نہ ہی کسی کی غیبت کرتے ہیں. اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام سے کام رکھنا ہے. بیمار آدمی جس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا ہوا ہو, اس کو اسپتال لے کر بھاگ رہے ہیں, وہ تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح, اس وقت اگر وہ اپنے مرض پر نگاہ رکھنے والا ہوگا تو اسے کوئی سروکار نہیں کہ دوسرے انسان کو نزلہ ہے یا زکام, بخار ہے یا کھانسی, اسے کوئی سروکار نہیں. اس کی تو اپنی جان پر بنی ہوئی ہے, اس کی تو نظر اپنی بیماری کی طرف ہوگی. اللہ والے بھی ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں پہلے ان کا تو علاج ہو جائے, بعد میں دوسروں کی طرف نظر اٹھائیں گے. اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ دوسرے کے عیب کو تلاش کیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ایک شخص کو آپ نے دیکھا چوری کر رہا ہے, آپ نے رنگے ہاتھوں اس کو پکڑا. وہ شخص اللہ کی قسم اٹھا کر فوراً کہنے لگا کہ میں چوری نہیں کر رہا, بس اللہ کی قسم اٹھانی تھی. آپ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور فرمانے لگے کہ اللہ کا نام سچا, اللہ کی ذات سچی, اس کا نام لے کر جو اس نے کہا کہ میں چوری نہیں کر رہا تو یہ شخص اللہ کا نام لے کر جھوٹ نہیں کہہ سکتا, یہ اپنی بات میں سچا, میری نظر میں دھوکا کھایا, مجھے دیکھنے میں مغالطہ لگ گیا, میں سمجھ رہا تھا شاید یہ چوری کر رہا ہے, ممکن ہے کہ اس کا اپنا حق ہو, صاحب حق اس کو صحیح انداز سے نہیں دے رہا ہو تو یہ اپنے حق کی وصولی اس انداز سے کر رہا ہوگا, ممکن ہے کہ میرے سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی. تو وہ حضرات بدگمانی کے مواقع سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے کہ جیسے ہی اللہ کا نام آ گیا فوراً اپنے آپ کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچے, اللہ کی ذات سچی, اور یہ شخص اللہ کا نام لے کر بتا رہا ہے کہ میں چوری نہیں کر رہا تو حقیقت میں یہ سچا ہی ہے. تو حقیقت حال یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی فرمایا کہ ظن المؤمنین خیرا, ہمیشہ مؤمنین کے بارے میں حسن ظن رکھو. اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی مسلمان کو انسان ایسی حالت میں دیکھے کہ دل میں بدگمانی آ جائے, خیال پیدا ہو جائے کہ شاید یہ غلط کام کر رہا ہے, غلط حرکت کر رہا ہے, غلط معاملہ کر رہا ہے, تو فرمایا کہ جب تک تمہارے پاس گواہی شہادت موجود نہ ہو, جب تک تمہیں اس بدگمانی کے اوپر علم یقین حاصل نہ ہو, جب تک ٹھوس شواہد موجود نہ ہو, اس وقت تک اس شخص کو منفی کے بجائے مثبت پہلو پر حمل کیا جائے گا. اس کے اوپر بدگمان ہونے کے بجائے جب تک یقین کامل نہ ہو, ٹھوس شواہد نہ ہو, گواہی شہادت نہ ہو, جب تک یقین کے درجے میں علم نہ ہو, اس وقت تک اس کو محمول کیا جائے گا منفی کے بجائے مثبت پر. انسان اپنے آپ کو جھٹلا لے کہ شاید میں نے غلط سمجھا ہو, میں نے غلط سوچا ہو, میں نے غلط دیکھا ہو, لیکن یہ ایک مسلمان ہے, یہ جو کام کر رہا ہے ممکن ہے حق بجانب, اور ہوتا ہے ایسا, بے شمار مواقع دنیا میں ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کسی کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ صحیح ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ سچا. اکثر اور بیشتر عورت اور مرد ان دونوں کا جہاں ساتھ ہوتا ہے تو دیکھتے ہی پہلی نظر میں انسان بدگمان ہو جاتا ہے. حالانکہ بعض دفعہ ایک انسان جو دیکھنے میں کم عمر دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت حال میں وہ جوان بیٹی کا باپ ہے, باپ اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہے کسی گاڑی میں, کسی سواری پر, دیکھنے والا دیکھتے ہی فوراً بدگمان ہو گیا. اور اپنی اس بدگمانی کے اوپر خیالی منزلیں قائم کر لی اور کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ یہ انسان ایک عورت کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے. معلوم نہیں ہے اس کو کہ اس کی سگی بیٹی ہے یا اس کی سگی بہن ہے یا میاں بیوی ہے, تو دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں, لیکن اس نے خالی نظر ڈالی اور اسی نظر کے بل بوتے پر اس نے بدگمانی کا اتنا بڑا پہاڑ قائم کر لیا کہ کہاں سے کہاں تک اس کو لے گیا. اور پھر اس بدگمانی کے اندر جہاں موقع پاتا ہے تو وہاں پھر تبصرہ اور تذکرہ بھی کرتا ہے, دوسروں کو بھی بدگمان کرتا ہے کہ میں نے فلانے شخص کو فلانے موقع پر فلانی جگہ پر اس انداز میں دیکھا. حالانکہ حقیقت حال اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے سگے رشتے کے ساتھ مقدس رشتے کے ساتھ ہوتا ہے, ضرورت کے تحت کہیں جا رہا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حالت پیش آئی. ایک دن آپ کے پاس آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. رات کا وقت تھا, آپ ان کے ساتھ گزر رہے تھے, سامنے سے اچانک دو نوجوان صحابی آ گئے اور آنے کے ساتھ ہی جیسے آمنا سامنا ہوا آپ نے اپنی اہلیہ محترموں کو ایک طرف کھڑا کیا, فرمایا تم رکو میں ابھی آیا. واپس پلٹے, ان دونوں نوجوان صحابیوں کو جو سارے مدینہ میں سے تھے روکا, فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو یہ عورت ذات میرے ساتھ رات کے وقت میں ہے میری بیوی اور میری اہلیہ صفیہ بنت حیی ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان بدگمان کر دے کہ رات کے وقت میں عورت ذات کے ساتھ. وہ فوراً ہل گئے, کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم بدگمانی کریں, ہمارا تو تصور تک نہیں. فرمایا کہ نہیں, ان شیطان امیر الانسان یجری مجرا الدم, شیطان انسان کے اندر اس تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے, اسی تیزی کے ساتھ شیطان بھی گردش کرتا ہے. کوئی بعید نہیں کہ وہ تمہارے اندر وسوسہ ڈال دے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو کر عورت ذات کے ساتھ رات کی تنہائی میں گھوم رہے ہیں. فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیوی ہی. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے موقع پر ہے, ایسے محل پر ہے جہاں وہ کسی مقدس رشتے کے ساتھ وابستہ ہے, لیکن دیکھنے والے نے فوراً بدگمانی کر لی اور اس بدگمانی کے تحت وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں حرام کا مرتکب ہو چکا ہوں. ایک بزرگ جن کے پاس ایک تاجر نے سفر پر جاتے وقت کہا کہ میں تجارت کی غرض سے ایک سفر پر جا رہا ہوں, میری ایک خوبصورت حسن و جمال کی پیکر باندھی ہے, سفر میں ساتھ لے جانا فتنے کا باعث بنے گا, کہاں اس کو چھپاتا پھروں گا, لہٰذا میں کاروبار کی غرض سے تجارت کی غرض سے سفر پر جاتا ہوں, تو یہ میری باندھی ہے, اس کو آپ اپنے پاس بطور امانت رکھنے. چونکہ بزرگ تھے, ولی تھے, تو اس نے اعتماد کیا کہ یہ اس کی حفاظت کریں گے اور کوئی گناہ کا ارتکاب ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا چونکہ وہ ولی تھے, تو ان کے پاس امانت رکھوا کے چلا گیا. چند دن گزرے, ظاہرے کے ساتھ میں رہنا ایک مکان میں, اور وہ باندھی تھی لونڈی تھی, تو لونڈیوں کے آزاد عورتوں کے احکامات میں فرق ہوتا ہے. آزاد عورت کے لیے تو پورا باپردہ رہنا, چھپ کر رہنا, ڈھک کر رہنا ضروری ہے, جبکہ باندھی وہ ایک لونڈی کے درجے میں ہوتی ہے, اس کے اندر پردے کی وہ قیودات نہیں ہوتی. وہ ایک بکاؤ مال کی حیثیت میں کہ جب تک انسان خود رکھے بیچنا چاہے بیچ دے, کسی کو تحفہ دینا چاہے تحفہ دیتے. باندھی تھی لیکن تھی حسن و جمال کی پیکر, تو وہ خدمت بھی کرنے لگی, کھانا رکھ رہی ہے, کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, تو ایک دفعہ نہ چاہتے ہوئے اتفاقی طور پر اس پر نظر پڑ گئی. بس وہ نظر کا پڑنا تھا, وہ اتنی حسن و جمال کی پیکر تھی کہ دل میں جگہ کر گئی. دل میں جیسے ہی اس کی جگہ بنی اور عشق ہونے لگا, فوراً اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا کہ حضرت اس طرح میرے پاس ایک باندھی بطور امانت رکھوائی گئی ہے, لیکن غیر اختیاری طور پر اس پر نظر پڑ گئی اور اس نظر نے دل میں جگہ کرنی شروع کر دی, کتنے میں مبتلا ہونے لگا ہوں. رہنمائی فرمائیے. جو ان کے پیر و مرشد تھے, بزرگ تھے, انہوں نے جواب بھیجا اور ایک اور علاقے کی طرف رہنمائی فرمائی. فرمایا کہ تم فلانے علاقے میں جاؤ, وہاں فلانے بزرگ سے ملو. یہ رخت سفر باندھ کے وہاں چل پڑے اور اس علاقے میں جا پہنچے. پہنچنے کے بعد لوگوں سے معلومات کی, اس نام کے بزرگ کہاں ہیں؟ کہاں وہ بزرگ کہاں کے آئے؟ وہ تو بڑے ہی آوارہ قسم کے انسان ہیں جن کو تم بزرگ کہتے ہو. لوگوں نے ان کے بارے میں اول فل باتیں کی. یہ وہاں جانے کے بجائے واپس پلٹ آئے اور پھر دوبارہ خط لکھا اپنے پیر و مرشد کو کہ حضرت ان تک تو میری رسائی نہ ہو سکی. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اوباش قسم کے آدمی ہیں. آپ نے پھر وہاں سے جواب میں لکھا کہ انہی کی خدمت میں جاؤ جہاں تمہیں بولا ہے. دوبارہ انہوں نے کوشش کی, پھر سفر طے کیا, طویل سفر کر کے وہاں پہنچے اور لوگوں کی لعنت ملامت کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا پتہ تو بتاؤ کہاں رہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ وہ تو شرابیوں کے محلے میں رہنے والا ایک انسان ہے, پتہ بتا دیا، یہ ڈھونڈتے بھالتے اس شرابیوں کے محلے میں پہنچے اور وہاں مکان تلاش کرتے کرتے اس گھر پہ بھی جا پہنچے، ہوتے ہوتے ملاقات ہوئی انہی بزرگ ہستی سے جن کا نام متعین کیا گیا تھا۔ اب جب وہاں پہنچے دیکھا تو ایک طرف طرف بوتل رکھی ہے، شیشی رکھی ہے جس کے اندر بزائے شراب محسوس ہو رہی ہے، اور ایک طرف طرف ایک نو عمر بے ریش خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھستے ہی اول مرحلہ میں اول موقع پر بدگمان ہوئے کہ یہ کیسے بزرگ بزرگ شراب کی بوتل رکھی ہے، ایک طرف خوبصورت لڑکا بٹھایا ہوا ہے، یہ کیسے بزرگ بزرگ کی طرف میرے پیر صاحب نے بھیجا۔ بیٹھے سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی، اس کے بعد اپنے آنے کا مدعا بیان کیا، بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ ہوا، ایک باندی کے ساتھ میرا دل مبتلا ہونے لگا ہے، تو میرے پیر و مرشد نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا اچھی بات۔ بات چیت ہونے کے درمیان جب تھوڑی گفتگو شروع ہوئی تو پوچھنے لگے کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ جیسا انسان شرابیوں کے محلے میں رہ رہا ہے، ہر طرف شراب خانے ہیں، شراب کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بیچ میں آپ اور یہ شراب بھری بوتل رکھی ہے، ادھر نو عمر لڑکا بٹھایا ہوا ہے، آپ نے یہ حرکتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حقیقت حال یہ کہ ہمارا پورا محلہ آباد تھا، ہمارا پورا محلہ یہاں بسا ہوا تھا، محلے داروں میں سے ایک آدمی نے مکان خرید کر اس کو شراب خانہ بنایا، پھر دوسرے نے اس سے خرید کے، تیسرے نے اس سے خرید کے، خریدتے خریدتے لوگ خریدتے گئے، آہستہ آہستہ یہ شراب خانے کی پوری منڈی بن گئی اور میں بچا رہ گیا، میرا مکان فروخت نہیں ہوا، میں یہیں بیٹھا رہ گیا۔ یہ جو بوتل شیشی میں تم دیکھتے ہو یہ شراب نہیں سرکہ ہے، اور یہ جو نو عمر لڑکا تم دیکھتے ہو پیریش میرے ساتھ ہی، یہ میرا سگا بیٹا ہے، اس کو تم دیکھ کر مجھے متہم کرتے ہو۔ کہا کہ حضرت حضرت یہ حال ہوئی ہے آپ نے اپنایا ہوا ہے کہ لوگ تو آپ کا پتہ تک نہیں بتا رہے تھے، آخر یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ حلیہ میں نے اس لیے اپنایا ہے تاکہ لوگ مجھ پر اعتماد کر کے اپنی لونڈیاں اور باندیاں امانت نہ رکھوائیں کہ میں ان کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ تھے درویش، درویشوں کے الگ الگ اپنے انداز ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی درویشی کو لوگوں سے اس انداز سے چھپایا ہوا تھا کہ حال حلیہ ایسا اپنایا ہوا کہ لوگ ان کو سمجھ رہے تھے بدماش، لیکن تھے وہ اللہ کے نیک بندے، اور یہ چیزیں جو بظاہر شراب اور ایک نو عمر لڑکے کے ساتھ ابتلا اور شرابیوں کے محلے میں رہنے والے بسنے والے، لیکن حقیقت حال بالکل اس کے برخلاف۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو دیکھ کر ایک تاثر قائم کر لیتا ہے، ایک تصور بنا لیتا ہے، اور پھر بدگمانی کے اندر وہ عمارت تعمیر کرتے کرتے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول موقع پر فرما دیا غن المؤمنین خیرا، جب تک تمہارے پاس گواہی شہادت نہ ہو، یقین کے درجے میں علم نہ ہو، تو مؤمنین کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھو، بدگمان نہ ہو۔ کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہونے لگی، اچھی ملازمت تھی، تو یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے خیر و برکت بھی ہوگی، اللہ پاک نے اس کے مال کے اندر ترقیاں بھی ہوں گی، بس بدگمانی کی کہا کہ ارے حرام آمدن، اوپر کی آمدن بہت زیادہ معلوم ہوتی، تنخواہ تو اتنی نہیں لگتی، لیکن مال کی تو فراوانی ہے، ریل پیل ہے ہر طرف، لگتا ہے اوپر کی آمدن بہت زیادہ ہے۔ یہ جملہ کہنے میں بڑا آسان ہے، لیکن حرام کا ارتکاب ہے کہ ایک مومن جو اپنی جائز روزی سے مال کما رہا ہے، ممکن ہے کہ اللہ پاک نے اس کے روزگار میں اتنی برکت دی ہو کہ اس کا مال حلال اور بابرکت ہے، اس کے لیے استعمال کے اتنے مواقع نہیں آتے، اس کے گھر میں کوئی نقصان نہیں آتے، کوئی آزمائشیں کوئی مصیبتیں نہیں آتی، اس کے اندر مال پانی کی طرح بہتا ہو، بے درے خرچ کرنے کی نوبت آتی ہو، اللہ پاک نے اس کے مال کو اتنا بابرکت بنایا ہو کہ وہ مال استعمال کے باوجود بھی وہ فراوانی کے ساتھ اس کے پاس دکھائی دیتا ہو، لیکن بدگمانی کیا ہے کہ مال دیکھ لیا، بس بدگمانی کے سانچے قائم کرنے شروع کر دیے کہ اوپر کی آمدن بہت ہوگی، تبھی تو وارے کے نیارے ہو رہے ہیں، نہ جانے کہاں سے پیسہ برس رہا ہے، یہ آلتو فالتو تبصرے یہی بدگمانی ہے جسے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر جہاں اشتراک کے ساتھ معاملات طے کیے جاتے ہیں، کاروبار کے اندر باپ بیٹے بھائی بھائی آپس میں مل کے کاروبار شروع کر لیا، معاملات شروع بنیاد کے اندر صاف ستھرے نہ رکھے کہ یہ معاملات ہمارے اشتراک کے درجے میں ہوں گے یا ملازمت کے درجے میں ہوں گے۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ بس لمسم میں کام شروع ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے ہٹا، اب بھائی کام چلاتے رہے اسی لمسم میں، کل کو جب اختلاف شروع ہوا
اور معاملات آئے وراثت کے، اب وہ بھائی کہتے ہیں میرا پیسہ زیادہ لگا ہوا ہے میں زیادہ لوں گا، وہ کہتا ہے میرا زیادہ ہے میں زیادہ زیادہ، یہ اختلافات اور دراڑیں ایسی بڑھتی ہیں کہ یہی روپیہ پیسہ، یہی بے احتیاطیاں، یہی بدگمانیاں دراڑیں پیدا کر کے سب رشتوں کو توڑ دیتی ہیں، اور جیتے جی جہاں یہ معاملات صاف ستھرے نہ ہوں۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه، جب تم کوئی لین دین کا معاملہ کیا کرو، آپس کے مالی معاملات طے کیا کرو، فاکتبوه، اس کو لکھا کرو، ہر وہ کام، ہر وہ معاملہ، ہر وہ معاہدہ جو کسی بھی بنیاد پر قائم کیا جا رہا ہے اس کو اصولوں کے طور پر اور بنیادی طور پر تحریر کے اندر لانا چاہیے، تاکہ کل کو اس بنیاد کے اوپر جو معاملات ہیں وہ صاف ستھرے رہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایسی لمسم کے اندر معاملات چلتے رہے، کاروبار چلتا رہا، ترقیاں ہوتی رہی، ایک بھائی وارے کے نیارے کر رہا ہے، دوسرا بھائی پستی کی طرف جا رہا ہے، بدگمانیاں شروع ہو گئی کہ یہ زیادہ پیسے لیتا ہے، ہمارا حق مارتا ہے، یہ ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے، فلا دماغ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو رشتوں میں توڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وجہ کیا ہے، اس اصول کو نہیں اپنایا جس اصول کو بیان کیا گیا، تعاشروا کالاخوان، آپس میں رہو ایسے جیسے سگے بھائی، وتعاملوا کالاجانب، لیکن معاملات ایسے کرو جیسے اجنبی، جب معاملہ آ جائے ایسا صاف ستھرا معاملہ رکھو شیشے کی طرح شفاف، کہ یہ مال میرا، یہ مال تمہارا، ہم جو معاملات کر رہے ہیں یہ اشتراک کی بنیاد پر ہے یا ملازمت کی بنیاد پر ہے، تم میرا ملازم ہو یا شریک ہو، تو یہ معاملات اگر صاف ستھرے ہوں، کھڑے انداز میں ہوں، دکھائی پڑھائی کے ساتھ ہو، تو پھر بدگمانی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں بھائی بھائی ہیں، باپ بیٹے ہیں، سگے خاندان کے رشتے ہیں، ان رشتوں کے اندر یہ بیج بو دیا جاتا ہے، کل کو جب اتار چڑھا ہوتا ہے یا تقسیم کا وقت آتا ہے، اس وقت پھر بڑے بڑے جھگڑے، حتیٰ کہ سگے باپ اور اولاد کے درمیان مقدمہ تک کی نوبت آتی ہے، کہ کچہری کے اندر باپ بھی کھڑا ہے، بیٹے بھی کھڑا ہے، مقدمہ لڑ رہے ہیں جائیداد کے اوپر، فتوے کی نوبت آتی ہے، ایک ہی مفتی کے پاس باپ اور بیٹا بیٹھا ہوا ہے، باپ کہتا ہے میرا حق، بیٹا کہتا ہے میرا حق، وجہ کیا ہے، معاملات کے اندر صفائی نہیں۔ میاں بیوی جو سگے رشتے ہیں، جو شریک حیات کہلاتی ہیں، ان رشتوں میں اگر یہ امتیاز قائم نہ رکھے جائیں، یہ معاملات کی صفائیاں نہ رکھی جائیں، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کل کو پھر عدالت کے اندر باقاعدہ جج کے سامنے دونوں کھڑے ہوتے ہیں، مفتی کے سامنے دونوں مقدمہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے درمیان وہ نفرتیں، وہ عداوتیں، وہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بڑے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے معاملات کو صاف رکھنے کا حکم دیا، کہ نہ تو کسی کے بارے میں بدگمان ہو، اور اس بدگمانی کے اوپر تم سیڑھی بسیڑھی چلتے چلتے کسی کے بارے میں قیافہ شناسی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاؤ کہ اس کو تم اس مرحلے پر لے آؤ کہ موقع جب مل جائے تو پھر تم اس سے منہ در منہ معاملات شروع کر دو، اختلافات قائم ہو جائیں، جھگڑے کھڑے ہو جائیں، تو اس چیز سے نقصان پیدا ہوتا ہے، ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ایک طرف تو حکم دیا ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ حسن ظن رکھو، اور دوسری طرف امت کو تعلیم دی اتقوا مواضع التہمۃ، اپنے آپ کو ان مواقع سے بچاؤ جو موقع تہمت کا ہو، تہمت والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے مقامات پر جانے سے بچاؤ، ایسے معاملات کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کی وجہ سے کل کو تم تہمت مرتکب بنتے ہو، تمہارے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں۔ تو نہ تو دوسروں کے اوپر بدگمان ہو، اور نہ ہی دوسروں کو بدگمانی کا موقع دو، اپنے معاملات صاف ستھرے رکھو، لین دین صاف ستھرا ہو، زندگی گزارنے کے ڈھنگ صاف ستھرے ہوں، گھریلو معاملات ہو یا پھر انسان کی ملازمت کے، کاروبار زندگی کے معاملات ہو، اس میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہ ہو، صاف ستھری سدھری ہوئی سنوری ہوئی زندگی ہو، نہ تو بیوی کو شوہر پر شک ہو، نہ شوہر کو بیوی پر شک ہو۔ وجہ یہی ہے کہ جب شوہر حرکتیں ایسی کرے گا کہ بیوی کو گمان ہونے لگ جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شوہر کی زندگی میں تبدیلی آنے لگی ہے، پہلے جو سدھار تھا اس میں تبدیلی آنے لگی ہے، تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس کی اس زندگی کے اندر رنگ ڈھنگ میں، طور طریقے میں، گفتار میں، اس کی بول چال میں فرق آنے لگ گیا ہے۔ وہی شوہر جو ساری توجہ بیوی کو دیا کرتا تھا، اب ساری توجہ موبائل کو دینے لگا ہے، موبائل پر میسج آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیغامات کی
ترسیل کا سلسلہ جاری ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کے اس کو ہوش نہیں کہ گھر میں بچے بھی بستے ہیں میرے، میری سگی اولاد میری محبت کی متلاشی ہے، میری بیوی میری محبت کی متلاشی ہے، تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اس کے برعکس بیوی کے رنگ دھن میں تبدیلیاں دکھائی دینے لگ جائیں اور وہ شوہر پر توجہ کے بجائے کہیں اور توجہ دینے لگ جائے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملے میں خرابی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فرمایا کہ اتقوا بواز یا تہمہ، اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بھی بچاؤ، صاف ستھری زندگی ایسی گزارو کہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی ایسی حرکت نہ کرو، اپنے رنگ ڈھنگ میں کوئی ایسا ارتکاب نہ کرو کہ تمہاری پاک صاف دامن پر داغ آ جائے۔ تو دونوں طرف پہلوؤں کو برابر رکھنے کا اعتدال کا حکم دیا گیا کہ تم دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھو اور خود دوسروں کے لیے کوئی ایسا موقع فراہم نہ کرو کہ گھر میں رہتے ہوئے گھر والے تم سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں۔ ہوتا ہے سگے ماں باپ سگی اولاد کی جو ابھی ڈیڑھ بارش کی ہے شکایتیں لاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں اور وظیفے پوچھتے ہیں، کیونکہ وظیفہ بتا دیں بچے کو نہ جانے کیا ہو گیا، تعلیم چھوڑ کر ساری ساری رات موبائل میں لگا رہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ لگا رہتے ہیں۔ آخر بڑے لوگوں کی عقل کہتے ہیں کہ جتنی بچوں کی عمر ہوتی ہے اتنی بڑوں کی کمر ہوتی ہے۔ بچے سمجھتے ہیں شاید ابا کو ہم لارے لپے دے لیں گے، جھانسے میں لے آئیں گے، امی پڑھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ماں باپ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ وہ بھی عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ایک نظر میں بھانپ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے، بچہ پڑھائی کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے یا اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا، تو موضع تہمت سے بچنا چاہیے تاکہ پھر نہ تو بڑوں کی انگلیاں اٹھیں چھوٹوں پر، نہ چھوٹوں کی انگلیاں اٹھیں بڑوں پر، اور اگر انسان اپنے آپ کو نہ بچائے تو پھر معاملات تباہی کی دہانے تک جا پہنچتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معاشرے کے اندر یہ تباہیاں اور بربادیاں، اس کے اندر یہ جو کوتاہیاں ہمارے اندر رائج ہیں، ان کوتاہیوں کی طرف اللہ پاک نے بھی توجہ دلائی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، گھر کے ماحول میں خاص طور سے جہاں مشترک ماحول ہے، بہت سارے کنبے قبیلے کے خاندان کے افراد ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو نجی طور پر گھر گھرانے کے اندر اور بڑے طور پر خاندان کے اندر ایک دوسرے پر نظریں رکھی جاتی ہیں، اور پھر یہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف یہ بدگمانیاں قائم کرتے کرتے آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیبتیں چغلیاں، اور پھر موقع آنے پر پھر باقاعدہ پوری راہ ہموار ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، تو نے یہ کہا، یہ ساری لڑائی جھگڑے کی نوبتیں پیش آتی ہیں، یہ تفرقہ اور انتشار پیدا ہوتے ہیں بدگمانیوں سے، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں غیبت سے، تجسس سے، حسد سے، کینہ اور بغض۔ یہ معاشر کی وہ برائیاں جو ہمارے اندر ایسی سرایت کر چکی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ جو بھی نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے اس مہلک مرض کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ہاں اگر وہ برائی کر رہا ہے اچھے انداز سے تنہائی میں دل سوزی کے ساتھ خیر خواہ اور ہمدردی کے ساتھ مسلحانہ انداز میں اس کو سمجھایا جائے، اس کو اس برائی سے روکا جائے، لیکن اس برائی کا چرچا کر کے دوسروں میں عام کیا جائے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ برائی ایسی جسے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باوجود یہ کہ خلیفہ وقت ہیں، آپ رات کے وقت میں پہرا دیا کرتے تھے، آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر سے آپ کو کچھ گانے کی آواز سنائی تھی، آپ نے کان لگائے تو معلوم ہوا کہ گانا چل رہا ہے، کوئی گا رہا ہے اور کوئی اندر ناچ گانے کی محفل معلوم ہوئی، اور ساتھ میں پھر آپ نے کچھ آوازیں سنی گلاسوں کی، برتنوں کی کھڑکنے کی، اندازہ یہ ہوا کہ شاید کوئی شراب شراب کا چکر بھی۔ تو ان باتوں کو غور سے سننے کے بعد، تجسس کر لینے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہرا دیا کرتے تھے اپنے غلام اسلم کے ساتھ مل کر، آپ نے دیوار پھاندی، گھر کے اندر اترے تو دیکھا کہ واقعتاً وہاں گانا بھی چل رہا ہے اور کچھ شراب کے برتن بھی پکڑے گئے رنگے ہاتھوں، اس گھر والوں کو پکڑ لیا گیا۔ تو ہوتا تھا ہر زمانے کے اندر، ظاہر ہے کہ نیکیاں اپنی جگہ لیکن بدیاں بھی ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ کچھ منافقین بھی وہاں بسے ہوتے تھے، کچھ کھوٹے سکے بھی ہوتے تھے، ہر صاف ستھرے ماحول میں کچھ نہ کچھ کھوٹ بھی ہوا کرتا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ ناچ گانا اور شراب کا کچھ سلسلہ پکڑا گیا۔
تو جو صاحب خانہ تھا نا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے پکڑا، فرمایا شراب پی رہے تھے ناچ گانا کر رہے تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، لیکن آپ نے بھی جرم کیا، کہا کہ وہ کیا؟ آپ نے کہا کہ میں نے تو ایک جرم کیا کہ اپنے گھر کے اندر میں گناہ کر رہا تھا، جو بھی کچھ کر رہا تھا، آپ نے تین جرائم کیے، ایک تو یہ کہ آپ نے تجسس کیا میرے عیب کے پیچھے پڑے، ٹو لگائی میرے گانے بجانے کی، اس کی آوازیں سنی، ٹو لگائی، تجسس میں پڑے، ہمارے گھر پہ آ کے آپ نے تجسس کیا، دوسرے یہ کہ آپ میرے اجازت کے بغیر میرے گھر میں کود پڑے، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر آپ نے گھر میں داخلہ کیسے لیا، تیسرا آپ نے جرم یہ کیا آپ دروازے سے دستک دے کر آنے کے بجائے گھر کے پچھلی دیوار سے آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ تم بھی گھروں کے اندر دروازوں سے آؤ، چھپے رستوں سے نہ آؤ، تو میں نے تو ایک جرم کیا، آپ نے تین جرائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاط تھے، ہاتھ کے ہاتھ فوراً استغفار کیا، تینوں جرائم پر فرمایا کہ میں اس کی تحقیق کروں گا، ٹھیک ہے تمہارا جرم بھی پورا کیا، تمہارے بقول میں نے بھی تین جرم کیے، لیکن میں اکابرین کے سامنے مقدمہ رکھوں گا۔ دن ہوا، اکابرین صحابہ کو جمع کیا، مدعا ان کے سامنے رکھا کہ ہم دونوں کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، کہ میں نے تو اس کو پکڑا، گانے کی محفل تھی، شراب چل رہی تھی اور رنگے ہاتھوں میں نے پکڑا، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں امیر مومنین ہوں، ایک حکمران ہوں، میرے ماتحت رعایا وہ گناہوں میں مبتلا ہوں تو ان کو روک تھام، امر بالمعروف نہیں عن المنکر میری ذمہ داری ہے، کہ جہاں میں ہاتھ سے روک سکتا ہوں ہاتھ سے روکوں گا، جہاں زبان سے روک سکتا ہوں زبان سے روکوں گا، جہاں نہیں روک سکتا دل سے اس کو برا جانو جانو۔ تو میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اپنے فریضے کو نبھایا، یہ کہتا ہے کہ میں نے تین جرائم کیے، تجسس کیا اور بلا اجازت گھر میں داخل ہوا، تیسرا کہ یہ کہ میں نے دروازے کے بجائے دیوار کے استعمال کیا کہ دیوار سے داخل ہوا۔ دوست کی بار صحابہ نے مشاورت کے بعد جو فیصلہ صادر کیا، فرمایا کہ آپ حق بجانے جانے، وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دو طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایک خرابی وہ ہے جو انفرادی ہے، جس جرم کا جس گناہ کا تعلق انسان کی انفرادی ذات کے ساتھ ہے کہ وہ برائی کرتا ہے اس کا انفرادی نقصان ہے، ایک گناہ وہ ہے جو معاشرے کے اندر سرایت کر جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں انفرادی جرم ہو رہا ہو وہاں تو بے شک اس طرح کا معاملہ کرنا زیب نہیں دیتا، وہاں انفرادی حیثیت میں اس کو بلا کر روک ٹوک کر دینا مناسب تھا، لیکن جہاں جرم اس نوعیت کا ہو کہ جس کے اندر سرایت کرنے کا معاملہ ہو کہ وہ جرم اور وہ برائی معاشرے میں پھیلنے والی ہو اور دوسروں کو بھی خراب کرنے والی ہو، وہاں اس قسم کی روک تھام کے لیے سدے باب کے لیے فوری طور پر چھاپہ مارنا یہ امیر مومنین کے لیے جائز ہے۔ لہٰذا آپ نے جرم نہیں کیا، آپ حق بچانے میں، یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس شخص نے یہاں پر اپنے بچاؤ کے لیے اس ذہانت کو استعمال کیا کہ آپ نے ایک مومن کے گھر کے اندر تجسس کا عمل کیا اور بلا اجازت داخل ہوئے، اور تیسرا گئی ہے کہ دروازے کے بجائے دیوار پھلان کر آئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرات محتاط تھے، لیکن اس کے باوجود امیر مومنین ہونے کے باوجود اپنا مقدمہ بڑے بڑے صحابہ کی عدالت میں پیش کر دیا کہ اگر تو وہ میرا جرم مانتے ہیں تو بے شک مجھے اپنے جرم کی سزا تسلیم ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مومن کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ معاملات کے اندر اعتدال رکھے، زن رکھے مومنین کے ساتھ، اور خود کوئی ایسا موقع فراہم نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ خود متہم ہوتا ہو، بے اعتدالی کا شکار ہوتا ہو اور وہ دوسروں کی نگاہوں کے اندر گر جاتا ہو۔ بعض دفعہ یہ بدگمانی انسان کے گھر کو تباہ کرتی ہے، خاندانوں کو تباہ کرتی ہے، اور بسا اوقات انسان کے دین کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔